اور پھر اسی کتاب کے صفحہ 471 بخاری میں یہ حدیث ہے کہ معراج کی رات ابراہیم کو میں نے چھٹے آسمان میں دیکھا، اور اس حدیث میں براق کا کوئی ذکر نہیں، صرف اتنا لکھا ہے کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور آسمان پر لے گیا۔ اور اس حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے آدم کو دیکھا اور پھر ادریس کو، پھر موسیٰ کو، پھر عیسیٰ کو، پھر ابراہیم کو۔ یہ بخاری کی کتاب المناقب صفحہ 548 میں لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں تھا یا حجرہ میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا دل نکالا، اسی اثنا میں ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں ایمان بھرا ہوا تھا، اس کے ساتھ میرا دل دھویا گیا، اور پھر میں براق پر سوار ہو کر آسمان پر گیا اور دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ کو دیکھا، اور تیسرے آسمان پر یوسف کو پایا، اور چوتھے آسمان پر ادریس کو دیکھا، اور پانچویں آسمان پر ہارون کو، اور چھٹے پر موسیٰ کو، اور ساتویں پر ابراہیم کو دیکھا۔ پھر بخاری کی کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ نے صفحہ 1120 میں لکھا ہے کہ مسجد کعبہ میں تین شخص پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر معمور نہیں ہوئے تھے، یعنی وحی نازل ہونے اور مبعوث ہونے سے پہلے کا زمانہ تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے جو معراج ہوا، لیکن اسی حدیث میں لکھا ہے کہ آن حضرت مبعوث ہو چکے تھے جب یہ معراج ہوا، پھر بغیر براق کے آسمان پر گئے اور ادریس کو دوسرے آسمان میں دیکھا، اور ہارون کو چوتھے میں، اور ابراہیم کو چھٹے آسمان میں، اور موسیٰ کو ساتویں میں، اور جب موسیٰ سے آگے ہو گزرے اور ساتویں آسمان سے عبور کرنے لگے تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ مجھ سے بھی زیادہ کسی کا رفع ہوگا۔ عربی عبارت یہ ہے، فقال موسیٰ رب لم اظن ان یرفع علی احد، بریکٹ، یہ وہی رفع ہے جس کی طرف آیت ورافیہ کو علیہ میں اشارہ ہے، بریکٹ بند۔ پھر اس حدیث کے آخر میں لکھا ہے کہ اس قدر واقعہ دیکھ کر پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور جاگ اٹھے، اور ان پانچوں حدیثوں میں بالالتزام لکھا ہے کہ معراج کے وقت پہلے 50 نمازیں مقرر ہوئیں اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سے تخفیف کرا کر 5 منظور کرائیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ ان 5 حدیثوں میں کس قدر اختلاف ہے، کسی حدیث میں براق کا ذکر ہے اور کسی میں یہ ہے کہ جبرائیل ہاتھ پکڑ کر لے گیا، اور کسی میں بیداری اور کسی میں خواب لکھی ہے، اور کسی میں لکھا ہے کہ میں حجرہ میں لیٹا ہوا تھا، اور کسی میں لکھا ہے کہ میں مسجد کعبہ میں تھا، اور کسی میں لکھا ہے کہ صرف جبرائیل آیا تھا، اور کسی میں لکھا ہے کہ تین آدمی آئے تھے، اور کسی میں لکھا ہے کہ آدم کے بعد عیسیٰ اور یحییٰ کو دیکھا، اور کسی میں لکھا ہے کہ آدم کے بعد ادریس کو دیکھا، اور کسی میں لکھا ہے کہ عیسیٰ کو دوسرے آسمان میں دیکھا اور موسیٰ کو چھٹے آسمان میں، اور کسی میں لکھا ہے کہ پہلے موسیٰ کو دیکھا پھر عیسیٰ کو، اور کسی میں یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کو ساتویں آسمان میں دیکھا، اور کسی میں لکھا ہے کہ موسیٰ کو ساتویں آسمان میں دیکھا اور ابراہیم کو چھٹے میں۔ غرض اس قدر اختلاف ہیں کہ جن کے مفصل لکھنے کے لیے بہت سے اوراق چاہیے۔ اب کیوں کر ممکن ہے کہ اگر ہر ایک راوی ان تمام الفاظ کو بصحت تمام یاد رکھتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے تھے، تو اس قدر اختلاف اور تعارض ان کے بیانات میں پایا جاتا۔ بلا شبہ بعض راوی بوجہ کمزوری یا حافظہ بعض الفاظ کو بھول گئے یا محل بے محل کا فرق یاد نہ رہا، اسی وجہ سے یہ سری اختلافات پیدا ہو گئے۔ پس جبکہ احادیث کے ضبط الفاظ کا یہ نمونہ ہے جو اس کتاب سے ملتا ہے جو بعد کتاب اللہ اصح الکتب ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی حدیث صریح کتاب اللہ کے معارض ہو یا ایسی باتوں کو بیان کرے جو اشارات النص کے مخالف ہوں، تو کیوں کر ایسی حدیث کے وہ معنی مسلم رکھے جائیں جو قرآن کریم سے صریح تعارض رکھتے ہیں۔ جب کسی تعارض کے وقت حدیث کا بیان بمقابلہ بیان قرآن کریم کے چھوڑنا نفس پر شاک معلوم ہو، تو حدیثوں کے باہمی تعارض پر نظر ڈال کر خود انصاف کر لینا چاہیے کہ علاوہ اس کمال خاص قرآن کے کہ وہ وحی مطلوع ہے، محفوظیت کی روح سے بھی حدیثوں کو قرآن کریم سے کیا نسبت ہے؟ قرآن کریم کی جیسا کہ اس کی بلاغت و فصاحت و حقائق و معارف کی روح سے کوئی چیز مثل نہیں ٹھہر سکتی، ایسا ہی اس کی صحت کاملہ اور محفوظیت اور لاریب فی ہونے میں کوئی چیز اس کی مثیل نہیں، کیونکہ اس کے الفاظ و ترتیب الفاظ اور محفوظیت تامہ کا اہتمام خدا تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اور ماشوا اس کے حدیث ہو یا قول کسی صحابی کا ہو، ان سب کا اہتمام انسانوں نے کیا ہے جو سہو اور نسیان سے بری نہیں رہ سکتے، اور ہرگز وہ لوگ محفوظیت تامہ اور صحت کاملہ میں احادیث اور اقبال کو مثل قرآن نہیں بنا سکتے تھے، اور یہ عجز ان کا اس آیت کریمہ کے اعجازات پیش کردہ میں داخل ہے۔ قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ جب ہر ایک بات میں مثل قرآن ممتنع ہے تو کیوں کر وہ لوگ احادیث کو صحت اور محفوظیت میں مثل قرآن بنا سکتے ہیں؟ بعض نے احادیث معراج کا جو صحیح بخاری میں تعارض دور کرنے کے لیے یہ جواب دیا ہے کہ حقیقت میں وہ صرف ایک ہی معراج نہیں بلکہ پانچ معراج ہوئے تھے، کوئی بیداری میں اور کوئی خواب میں اور کوئی بعد از زمانہ وحی اور کوئی قبل از زمانہ وحی اور کوئی بیت اللہ میں اور کوئی اپنے گھر کے حجرہ میں۔ اسی وجہ سے انبیاء کی رؤیت میں بھی اختلاف پڑا، کبھی کسی کو کسی آسمان میں دیکھا اور کبھی کسی آسمان میں۔ لیکن واضح ہو کہ تعارض دور کرنے کے لیے یہ جواب صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر پانچ معراج ہی تسلیم کیے جائیں تو پھر بھی وہ اختلاف جو انبیاء کی رؤیت کی نسبت پایا جاتا ہے کسی طرح دور نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود انہی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کے لیے خاص خاص مقامات آسمانوں میں مقرر ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ حدیث معراج جو امام بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب و توحید میں لکھی ہے، جو بخاری مطبوعہ کے صفحہ 1120 میں موجود ہے، بآواز بلند پکار رہی ہے کہ ہر یک نبی آسمانوں پر اپنے اپنے مقام پر قرار یاب ہے جس سے بڑھ نہیں سکتا، کیونکہ اس حدیث میں یہ فقرہ بھی درج ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ کو ساتویں آسمان میں دیکھا، اور جب ساتویں آسمان سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے جانے لگے تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے یہ گمان نہ تھا کہ مجھ سے بھی زیادہ کسی کا رفع ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر موسیٰ کے اختیار میں تھا کہ کبھی پانچویں آسمان پر آ جائے اور کبھی چھٹے پر اور کبھی ساتویں پر، تو یہ گریہ و بکا کیسا تھا؟ جیسے پانچویں سے یا چھٹے سے ساتویں پر چلے گئے ایسا ہی آگے بھی جا سکتے تھے۔ اور قرآن کریم سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی شخص عروج میں اپنے نفسی نقطہ سے آگے گزر نہیں سکتا۔ ماں سوائے اس کے پانچ معراجوں کے ماننے سے ایک اور مصیبت یہ پیش آتی ہے کہ قرآن کریم اور خدا تعالیٰ کے حکام میں محض بے جا اور لغو طور پر منسوخیت ماننی پڑتی ہے، اور عوامر ناقابل تبدیل اور مستمرہ کو فضول طور پر منسوخ ماننا پڑتا ہے، اور حکیم مطلق کو ایک لغو اور بے ضرورت تنسیخ کا مرتکب قرار دے کر پھر پشیمانی کے طور پر پہلے ہی حکم کی طرف عود کرنے والا اعتقاد کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ اگر قصہ معراج پانچ مرتبہ واقعہ ہوا ہے تو پھر اس صورت میں یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ پانچ ہی دفعہ اول نمازیں 50 مقرر کی گئیں اور پھر پانچ منظور کی گئیں۔ مثلا پہلی دفعہ کے معراج کے وقت میں 50 نمازیں فرض کی گئیں، اور ان 50 میں تخفیف کرانے کے لیے، جیسا کہ بخاری کی یہ پانچ حدیثیں ہی ظاہر کر رہی ہیں، کئی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ اور اپنے رب میں حمد و رفع کی، یہاں تک کہ 50 نماز سے تخفیف کرا کر پانچ نمازیں منظور کرائیں، اور خدا تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب ہمیشہ کے لیے غیر مبدل یہ حکم ہے کہ نمازیں پانچ مقرر ہوئیں اور قرآن بھی پانچ کے لیے نازل ہو گیا، اور حسب آیات محکمہ قرآن کریم کے پانچ نمازوں پر عمل درآمد شروع ہو گیا، اور سب قصہ لوگوں کو بھی سنا دیا گیا کہ اب ہمیشہ کے لیے پانچ نمازیں مقرر ہو گئیں۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد جو دوسرا معراج ہوا تو تمام پہلا ساختہ پرداختہ اس میں کل عدم کیا گیا، اور وہی پرانا جھگڑا سر نو پیش آ گیا کہ خدا تعالیٰ نے پھر نمازیں 50 مقرر کر دیں، اور قرآن میں جو حکم وارد ہو چکا تھا اس کا بھی کچھ لحاظ نہ رکھا اور منسوخ کر دیا، مگر پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ کی طرح تخفیف کرانے کی غرض سے کئی دفعہ اپنے رب میں اور موسیٰ میں آمد و رفت کر کے نمازیں پانچ مقرر کرائیں، اور جناب الہی سے ہمیشہ کے لیے یہ منظوری ہو گئی کہ نمازیں پانچ پڑھا کریں، اور قرآن کریم میں یہ حکم غیر مبدل قرار پا گیا۔ لیکن پھر تیسری دفعہ کے معراج میں وہی مصیبت پیش آ گئی اور نمازیں 50 مقرر کی گئیں اور قرآن کریم کی غیر متبدل آیتیں منسوخ کی گئیں، پھر بمشکل تمام بدستور مذکورہ بالا 50 سے 5 کرائیں، مگر چوتھی دفعہ کے معراج میں پھر 50 مقرر کی گئیں، پھر جیسا کہ بار بار لکھا گیا ہے نہایت التجا اور کئی دفعہ کی آمد و رفت سے 5 مقرر کرائیں، اور خدا تعالیٰ نے پختہ عہد کر لیا کہ اب 5 رہیں گی، لیکن پھر پانچویں دفعہ کے معراج میں پھر 50 مقرر کی گئیں، پھر بہت سی آمد و رفت کے بعد 5 نمازیں منظور کرائیں، مگر منسوخ شدہ آیتوں کے بعد پھر کوئی نئی آیت نازل نہ ہوئی۔ اب کیا یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکام اس قدر کچے اور بے ثبات اور تعارف سے بھرے ہوئے ہیں کہ اول 50 نمازیں مقرر ہو کر پھر پختہ طور پر ہمیشہ کے لیے 5 نمازیں مقرر کی جائیں، پھر تخلف وعدہ کر کے پانچ کی پچاس بنائی جائیں، پھر کچھ رحم فرما کر ہمیشہ کے لیے پانچ کر دی جائیں، پھر بار بار وعدہ توڑ دیا جائے اور بار بار قرآن کریم کی آیتیں منسوخ کی جائیں اور حسب منشا آیت کریمہ نعت بخیر میں نہ ہو مثلہا اور کوئی آیت ناسخہ نازل نہ ہو۔ در حقیقت ایسا خیال کرنا وحی الہی کے ساتھ ایک بازی ہے۔ جن لوگوں نے ایسا خیال کیا تھا ان کا یہ مدعا تھا کہ کسی طرح تعارض دور ہو، لیکن ایسی تعویلوں سے ہرگز تعارض دور نہیں ہو سکتا، بلکہ اور بھی اعتراضات کا ذخیرہ بڑھتا ہے۔ اور کتاب التوحید کی حدیث جو بخاری کے صفحہ 1120 میں ہے، جس میں قبلہ یوحا الہی لکھا ہے، یہ خود اپنے اندر تعارض رکھتی ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ لکھ دیا ہے کہ بعثت کے پہلے یہ معراج ہوا تھا، اور پھر اسی حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ نمازیں پانچ مقرر کر کے پھر آخرکار ہمیشہ کے لیے پانچ مقرر ہوئیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس حالت میں یہ معراج نبوت سے پہلے تھا اس کو نمازوں کی فرضیت سے کیا تعلق تھا، اور قبل از وحی جبرائیل کیوں کر نازل ہو گیا، اور جو احکام رسالت سے متعلق تھے وہ قبل از رسالت کیوں کر صادر کیے گئے۔ غرض ان احادیث میں بہت سے تعارض ہیں، اگرچہ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ حدیث موضوع ہیں، بلکہ قدر مشترک ان کا بشرطے کہ قرآن سے معارض نہ ہو قابل تسلیم اور واجب العمل ہے۔ ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ نصوص بینہ قطعیہ قرآن کریم کو ان پر مقدم رکھا جائے، اور اگر ایک محدث جس کو خدا تعالیٰ سے بذریعہ متواتر تعلیمات ایک علم قطعی یقینی ملا ہے، قرآن سے اپنی وحی تحدیث کو موافق و مطابق پا کر ان احادیث کو جو اخبار و قصص سے متعلق ہیں اور تعامل کے سلسلے سے باہر ہیں مقدم سمجھے، اور ان ذنی امور کو اس یقین کے تابع کرے جو اس کو ایسے چشمہ فیض سے حاصل ہوا ہے جس سے وحی نبوت ہے، تو یہ اس کو حق پہنچتا ہے، کیونکہ ظن کو یقین کے تابع کرنا عین معرفت اور سراسر سیرت ایمان ہے۔